ونبينا وكريم البشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کی خصوصی توفیق اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ ہم فخر الموجودات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اہم لمحات کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں اور اپنے محبوب بندے کے بندوں کے طریقوں میں ہمیں شمار فرما لیا. دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہماری حاضری میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، سن 8 ہجری کے واقعات اور اہم لمحات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، جس میں سر دست جو موضوع ہمارے سامنے تفصیلا زیر بحث رہا وہ تھا غزوہ موتا. شام کے علاقے میں ایک جگہ موتا، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غیور صحابہ نے رومی سلطنت کے مقابلے پر ایک بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 کی قریب تھی، اور ابن کثیر کے قول کے مطابق رومی 200,000 سے زیادہ تھے، جو 60 گنا سے بھی زیادہ گویا کہ تعداد میں لوگ سامنے موجود تھے. اور صحابہ کرام علی رضوان، حضرت زید بن حارثہ، ان کے بعد سید العابدین سیدنا امام جعفر، حضرت امام جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت متعدد صحابہ کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی معیت اور ان کی سربراہی میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی. آپ نے گزشتہ درس میں یہ سنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو یعلا کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جنگ کے معرکے کو بیان کرنے کے لیے بھیجا. جب ابو یعلا سرکار کی صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو یعلا، جنگ کے معاملے کو تو بیان فرمائے، بیان کرے یا میں بیان کر دوں، تو اسے بہتر سمجھتا ہے، تیرے لیے کیا بات زیادہ حسن کی اور تیری کس بات میں مرضی ہے؟ حضرت ابو یعلا نے کہا کہ حضور آپ ہی بیان فرمائیں تو زیادہ موضوع ہے، حالانکہ جنگ کے مارکیٹ سے یہ لوٹ کر آ رہے ہیں، قاصد و سفیر بن کر یہ آ رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں جنگ کے تمام واقعے کی تفصیل بیان فرمائی، جس میں سرکار کے صحابی حضرت ابو یعلا جن کو خالد بن ولید نے جنگ کے تمام معاملات کو بیان کرنے کے لیے مدینے بھیجا تھا، وہ فرماتے ہیں: والذی بعث بالحق ما ترکت من حدیثی حرفا واحدا وان امره لکما ذکرتا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، سرکار نے جنگ کے واقعے کو من وعن اسی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں حرف برابر بھی فرق نہیں آیا. تو یہ صحابہ کرام علی رضوان کا عقیدہ ہے فیضان نبوت کے تحت، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علی رضوان کو وہ پسندیدہ عقیدہ گویا کہ دیا کہ جس میں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فیضان نبوت اور علم کی قدر و قیمت کو اس طرح قبول کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 200,000 سے زیادہ رومی فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور 30,000 کا یہ مختصر سا دستہ جو ان کے مقابلے پر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں صرف 12 افراد نے جامع شہادت نوش فرمایا، 2 لاکھ سے زیادہ فوج کے مقابلے میں 12 شہداء عظام جنگ موتا کے رہے، اور رومی فوج کی جو تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے کمین سنبھالی اور گویا کہ اسلامی لشکر کی باغڈور کو سنبھالا، تو آپ کے ہاتھ پر تقریباً 11 سے لے کر 17 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور 7 دن تک یہ خطرناک قسم کی جنگ جاری رہی، اور آپ کی حکمت عملی، آپ کی سیاسی بصیرت جس میں آپ نے مقدمۃ الجیش کو پیچھے روانہ کیا، میمنہ کو جو دائیں طرف فوج تھی اس کو تبدیل کر کے دوسرے لوگوں کو دائیں طرف کیا، اور میسرہ جو بائیں طرف فوج کا دستہ تھا اس کو تبدیل کیا، جس سے رومیوں کے ذہنوں میں یہ روب بیٹھ گیا کہ روزانہ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ سے نئی فوج آ رہی ہے، اور یہ نفسیاتی حربہ رومیوں پر اتنا سخت رہا کہ 7ویں دن رومی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور صحابہ اکرام علی مردوان فتح کا جشن مناتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. غزوہ موتا میں جن عظیم شہداء نے شہادت کا نذرانہ اور جام نوش کیا ہے، میں ان عظیم ہستیوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان کے نام خود مسیحائی کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے نام ایک وظیفہ اور ذکر خداوندی سے کم نہیں، بلکہ جس طرح وظائف پڑھے جاتے ہیں اس طرح ان کا نام ذکر کرنے سے بھی خدا کی رحمتیں اپنا گویا کے ڈیرا جما لیتی ہیں. میں ایک ایک صحابی کا نام لوں گا، آپ دل کی گہرائیوں سے اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اصال ثواب کی نیت سے رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ضرور ارشاد فرمائیں، جو آپ کی اور میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. سب سے پہلے صحابی کہ جنہوں نے جنگ موتا کے اندر جامع شہادت کو نوش فرمایا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر ضاب مت پڑھیے گا کہ رضی اللہ، یہ کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ضاب کو ضاب پڑھنا یہ شرع قطعاً حرام ہے اور سخت ناجائز ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور یہ شریعت و اصول کا قاعدہ ہے، میں بار بار پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے لفظ کو جان بوجھ کر بدل دینا، یہ رضی اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ہے، جان بوجھ کے بدل دینا بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. زواد کوئی مخرج نہیں ہے، زواد کوئی حرف نہیں ہے، یہاں پر حرف ہے ضاد. حروف تہجد کے اندر زواد کوئی حرف نہیں ہے، اور اردو زبان کے اندر اس کا تلفظ ہم زواد کرتے ہیں رمضان، لیکن جب ہم اسے عربی زبان میں تلاوت کریں گے تو رمضان نہیں کہیں گے بلکہ رمضان کہا جائے گا. تو زواد کہنے کے بارے میں امت کے اس بات میں اجماع ہے، تمام فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی امام نماز پڑھاتے ہوئے ضاد کو ضاد پڑھ دے، تو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت جو حنفیوں کے اور علم کلام کے امام ہیں، آپ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ جس نے ضاد کو ضاد پڑھا اس نے ایسا کیا کہ اہل جنت کو اہل جہنم کہہ دیا. اور فتح و قاضی خان اور ہماری دیگر کتابوں میں حوالے موجود ہے کہ من فرعا والعادیات ذبحن اضاف ذبحن لتفسد الصلاۃ ومن قرا عمدن فقد کفر. فرمایا کہ جس نے ولعاضیات ذبحن کے ضاد کو ضاد سے ذبحن پڑھ دیا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ومن قرا عمدن، اگر جان بوجھ کے اس نے یہ مخرج کو بدلا ہے، فقط کفر، وہ دار اسلام سے خالی ہو جائے گا. تو اس لفظ کے بارے میں غور رکھیے گا. میں دوبارہ جملے ذکر کرتا ہوں ضاد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ جملے آپ ذکر کیجیے، اور اس مخرج کا خاص خیال رکھیے نماز کے دوران بھی. لہذا یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لفظ کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے. تمام ائمہ کے نزدیک، چاہے احناف ہو، شوافی ہو، حنابلہ ہو یا مالکی، کسی بھی فقہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی ہے. اور جان بوجھ کے اگر ولا الضالین کہہ دیا، تو میں نے فتویٰ آپ کے سامنے سابقین علماء کو پیش کیا ہے کہ جان بوجھ کے ضاد کو ضاد پڑھنا یہ بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہر گرمی سے بچائے، اور ہمیں دین متین کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش عطا فرمائے جس طرح کے اسلاف کی روش رہی ہے. سب سے پہلے صحابی جنہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا، میں عرض کر رہا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عبد العزیز صحابی کہ جو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے عظیم صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، مولا کائنات کے بڑے بھائی، حضرت سید العابدین حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے صحابی آپ اس میں سستی مت کیجیے گا. تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. چوتھے مسعود ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. وہب بن سعد بن ابی صراح رضی اللہ تعالی عنہ. چھٹے صحابی حضرت عبادہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ساتویں صحابی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ. آٹھویں صحابی حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. نبے صحابی ابو قلید بن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. دسویں صحابی جابر بن عمر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں سگے بھائی ہیں, حضرت ابو قلید بن عمر بن زید اور حضرت جابر بن عمر بن زید, یہ دونوں سگے بھائی ہیں. اور ان دونوں نے جامع شہادت جنگ موتا کے اندر گویا کہ پایا ہے. ان کے لیے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہما. گیارہویں صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور بارہویں صحابی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عمر اور حضرت عامر یہ بھی دونوں سگے بھائی ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ جامع شہادت جنگ موتا میں گویا کہ نوش فرمایا. ان دونوں کے لیے دوبارہ آپ ان دونوں حضرات اور ان دونوں بزرگوں کی دعائیہ کلمات کے لیے دوبارہ پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں, یعنی یہ چار صحابی کے جو سگے بھائی ہیں اور پے در پہ انہوں نے جامع شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمایا. رضی اللہ تعالی عنہم وجزاهم عن الاسلام والمسلمین خیر جزا ووفقنا لاتباعهم فی سبیل رحمت کلمۃ اللہ آمین یا رب العالمین. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اہل بیت کی طرف. اہل بیت میں تو انشاءاللہ کل خصوصی کلام میں کروں گا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت پاک پر اور بحر العلوم کہ جنہیں مولا علی کی طرح علم پلایا گیا, سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, انشاءاللہ جو حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی, اس گھرانے کا مرتبہ کیا ہے اور اس دور میں جو فیضان پوری دنیا میں فیضان محمدی پھیلا ہے, یہ اسی دربار کی بھیک ہے. یہی حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر کا صدقہ ہے کہ کہیں وہ فقہ حنفی کے نام سے سمجھا جاتا ہے, کہیں فقہ شافعی کے نام سے جانا جاتا ہے, کہیں فقہ مالکی کے نام سے جانا جاتا ہے, کہیں فقہ حنبلی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ خیرات ہی خانوادہ اہل بیت کی ہے, حضرت امام باقر حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہما. انشاءاللہ ان پر تو تفصیل کلام میں گویا کہ کل کروں گا, لیکن آج ان کے جد قریب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی طرف چلتے ہیں. حضرت امام جعفر تیار نے جنگِ موتا میں شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ کی بیوی حضرت عاصمہ بنت عمیس ہیں, حضرت عاصمہ بنت عمیس ہیں. اور یہ عاصمہ بنت عمیس وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے, جو سرکار نے خیبر سے لوٹتے وقت سورج کو لوٹایا تھا سر کی نماز کے لیے, یہ فرمایا. یہ اس حدیث کی راویاں ہیں, یہ کہتی ہیں میں نے اپنے گویا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دن جا چکا تھا, رات ہو چکی تھی, اور میں نے دیکھا کہ دوبارہ سورج نکل کر آیا اور میرے صحن میرے خیمے کے سامنے گویا کہ روشنی تازہ ہو گئی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ سورج لوٹایا, تو یہ حضرت عاصمہ بنت عمیس ہیں. انہی کے گھر میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی بیٹی زیر تربیت رہی, یہ ساری تفصیل گزری ہے کیونکہ یہ ان کی خالہ ہے اس بچی کی. حضرت عاصمہ بنت عمیس سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے کہ جب جنگ موتا میں حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا تو کہتے ہیں کہ سرکار مجھے خبر نہ ہوئی کہ شہادت ہو چکی اور کسی نے خبر لائی بھی نہیں. کہتے ہیں سرکار اسی وقت میرے گھر آ گئے اور سرکار تشریف لائے اللہ اکبر اور فرمایا کہ جعفر کے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت یہ جملے سننے کے لائق ہے سبحان اللہ. حضرت امام جعفر طیار کے دونوں بیٹوں کو حضرت عاصمہ بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کے حضور پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کبھی ان کی پیشانی کو چومتے تھے, کبھی فرد محبت کے امتحان میں ان کے جسم کو محبت میں سونگتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں؟ اور کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی پریشانیوں کو چومتے تو تو آپ کی آنکھوں سے زیادہ قطار آنسو جاری ہو گئے کہ جس سے ریش مبارک گویا کہ تر ہونے لگی. تو کہتی میں گھبرا گئی اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے یا رسول اللہ, یہ اس قدر غم کس بات کو دلالت کرتا ہے کہ جعفر خیریت سے ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چشمان کرم کو بند کر کے فرمایا کہ آسما حضرت امام جعفر تیار اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو چکے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میری زور سے چیخ نکلی. آپ کی اہلیہ حضرت آسما کہتی ہے میری زور سے چیخ نکلی اور یہ چیخ اتنی زور سے تھی کہ میری محلے کی ساری عورتیں آ کر جمع ہو گئی. سرکار نے جب میری چیخ کو سنا تو فرمایا یا آسما لا تقولی حجرا ولا تدربی خدا. آسما خیال رکھنا زبان سے کوئی بےہدا کلمہ نہ نکل جائے. ہے تو بہت بڑا عالمی ہے لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا. زبان سے کوئی آؤ بقا کرتے ہوئے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ خدا نے کیا کر دیا, اس قسم کے کوئی بےہدا کلمات نہ نکل جائے. ولا تدربی خدا اور نہ چہروں کو مار کر ماتم کرنا, نہ چہروں کو مار کر ماتم کرنا اور نہ زور سے چیخ کر گویا کہ ایسے بے ہدے کلمات کہنا کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات پاک جو ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ میں اعلان فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو, آج وہ غم میں اتنے ملول ہوں گے کہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدی ہے سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فوراً جو کو پیسنے کے لیے پیسنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کا آٹا تیار کیا, روٹی تیار کی اور شوربہ تیار کر کے گویا کہ حضرت آسمہ بنت عمیش کے گھر بھجوایا. اور یہ تین دن تک گویا کہ یہ کھانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جاتا رہا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ تعزیت اس بات میں سنت قرار پائی. اور آج دور الٹا ہو گیا ہے کہ جس کے گھر میں وفات ہوگی وہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا, اس پر ایک غم کا پہاڑ بھی ٹوٹا ہے اور اسے یہ بھی فکر ہوگی کہ اتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے دے گی بھی تو بنا دیں. یعنی ایک طرف غم کہ جناب والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, اور دوسری طرف یہ ایک غم کہ جناب اب اتنا خرچہ زیر سر آ چکا ہے کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں اب ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. یہ فضول قسم کی رسم ہے, بلکہ سرکار کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کے گھر میں ایک انتقال ہو جاتا ہے یقیناً آج ہم خود اتنے وبالی ہو چکے ہیں, ہمیں فکر ہوتی ہے کہ باپ کب مر جائے کہ اس کو قبر میں اتار دیں اور بوڑھی ماں کب مر جائے کہ ہم اسے قبر میں اتار دیں, کب ہماری جان چھوٹ جائے. اس لیے ہم طبیعتی طور پر اتنے آزاد ہو گئے ہیں, ورنہ اگر دیکھا جائے تو جس کے گھر میں میت ہو جاتی ہے ایک گویا کہ غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں تو ہوش نہیں ہوگا کھانے پینے کا, تو لہٰذا ان کے عائز و اقارب کو یہ چاہیے کہ وہ تین دن تک ان کے گھر میں گویا کہ کھانا پہنچائے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے. اور تین دن کے بعد ان کو سوگ کی اجازت نہیں ہے, غم کی اجازت نہیں ہے, تو ان کی زندگی دوبارہ معمول پر آ جائے گی. احسان ثواب جائز ہے, تیجا چالیس واہ کرنا باعتبار احسان ثواب کے جائز ہے. میں نے اس پر تفصیلی خطاب پہلے بھی کیا ہے, لیکن یہ کہ جس کے گھر گئے اور کہا دیکھو بڑا کنجوس تھا باپ مرا اس نے دیکھ بھی نہیں منگائی, سخت نحوست اور سخت گویا کہ ذہنی بیماری ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑی غلط رسم ہے. اس کو ختم کرنے کی کوشش ہم میں اور آپ مل کر ہی کر سکتے ہیں, جبکہ آج ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ دور دراز سے رشتے دار آ رہے ہیں کہ جن کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے, پڑوس سے آ رہے ہیں, دیگر جگہ سے آ رہے ہیں, اور ان کے لیے کھانا کوئی ضروری نہیں, وہ اپنے گھر پر بھی جا کر کھا سکتے ہیں. اور وہ خالص کھانا میت کی گویا کہ تحت ہوتا ہے جو اس کے گناہوں کا میل ہوتا ہے, تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جو کھانا میتوں کا میل ہے اس کو ہم جا کر بوٹی گوشت کا تقاضا کر کے جناب اس کو ہم کھاتے ہیں. تو ہمیں گویا کہ اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ جو کھانا میت کا میل ہے اس کو ہم شادی کا شادیانہ سمجھ کر کھاتے ہیں, اور جناب اس گھر پر ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ خیموں کو دیکھ کر اور گویا کہ آشیانے کو دیکھ کر کہ جناب آ جائیے کہ یہاں پر میت کے لیے کھانا ضرور مل جائے گا. یہ غریب رسم ہے, گندی رسم ہے. تیجا چالیس وقت اس طرح یہاں پر ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, قرآن خوانی ہو جاتی ہے, فاتحہ ہو جاتا ہے, معاملات کر لیے جاتے, سب گھر چلے جاتے, یہ شرعی طریقہ ہے. لیکن اس کے گھر پر آس لگائے بیٹھنا, کھانے کی تما لگا کر بیٹھنا یہ سنت نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام میں غلط رسم گویا کہ داخل ہے. اور اس کا مقابلہ میں نے اور آپ کر مل کر کرنا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جو اسلامی تہذیب کے مخالف ہیں اور داڑھی امامہ سب کچھ ہے وہ کہیں بغل پھلائیں کہ جناب بات تو ہماری مطلب کی ہے. ہم نے کہا بات آپ کی مطلب کی نہیں ہے, بات اسلامی معاشرے کے مطلب کی ہے. ہم نے کھانے سے متعلق کہا ہے, لیکن نفس تیجا چالیسواں یہ احسان ثواب اور ایک مسلمانوں میں ملی وحدت کا ذریعہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ سنت کے عین مطابق ہے، یہ رسمی ہونی چاہیے، لیکن جس کے گھر وفات ہوئی ہے اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک اپنے گھر سے کھانا بھجوایا۔ عربی کے اندر اہل عرب جب میت تعزیت کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو الوغیمہ کہتے ہیں، باپ کے ساتھ الوغیمہ، اور جو شادی کے موقع پر پکایا جاتا ہے اس کو الولیمہ، یہ لفظ ولیمہ کہتے ہیں، اور جب کوئی کھانا کسی مسافر کی آمد کے وقت خوشی میں پکایا جاتا ہے تو اس کو النقیعہ کہتے ہیں، اور جب کوئی کھانا مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کی خوشی میں کھلایا جاتا ہے، تو سارے طریقے سرکار کی سنت سے ثابت ہے، تو اہل عرب اس کو الوقیرہ کہتے ہیں، یعنی الوغیمہ، الولیمہ، النقیعہ اور الوقیرہ، یہ 4 کھانے ہوتے ہیں۔ الوقیرہ وہ کھانا ہوتا ہے جو تعزیت کے طور پر جو سرکار نے بھیجا ہے، ولیمہ وہ ہوتا ہے جو خوشی کے شادی کے بعد شب زفاف کے بعد جو گویا کہ کھلایا جاتا ہے، اور جب کوئی مسافر خیر سے لوٹ کر آ جاتا ہے اور وہ کوئی گویا کہ خیرات وغیرہ کرتا ہے تو اس کو النقیعہ، نون قاف یا عین اور آخر میں ہا کہا جاتا ہے، اور جو اپنے گھر کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے خیر و برکت کے لیے اپنے دوست و احباب کی گویا کہ دعوت کرتا ہے اس کو الوقیرہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک یہ کھانا وہاں پر گویا کہ بھجوایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسلم امام احمد نے روایت نقل کی ہے کہ 3 دن تک حضور نے ان کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر بھی نہیں گئے، یعنی تعزیت فرمائی اور کھانا بھجواتے رہے اور دیگر لوگوں کو بھیجتے رہے، جو مسلم امام احمد میں روایت ہے کہ سرکار 3 دن تک ان کے گھر بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم نے قدم رنجا فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد تمہیں، یعنی اے عاصمہ بنت عمیس، آج کے بعد تمہیں میرے بھائی جعفر پر رونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی تمہارا سوگ گویا کہ 3 دن کا ہے، اب تمہارے لیے اس کے بعد رونے کی اجازت نہیں ہے، اب رونا نہیں، اب عزت کے جو ایام شروع ہوں گے وہ معاملات رہیں گے۔ لیکن بعض روایت میں شرح تحقیق کے تحت آنے والے درس میں حضرت عاصمہ بنت عمیس کی عزت کے لمحات پر آپ کے سامنے بحث کروں گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بھائی کے ان دونوں بچوں کو، محمد اور عبداللہ، ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ 3 دن کے بعد جب سرکار دوبارہ گئے، جب لے کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں بچوں کے سروں کو مون دو، دونوں سروں کے بچوں کے جو سر ہے اس کو مون دو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کا خیال کون کرے گا، معاملات کون کرے گا۔ سرکار نے صحابی کو کہا کہ لے جاؤ اور ان کے سروں کو منڈوا کر لے آؤ۔ جب دونوں بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے سرکار کے حضور حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان میں بڑے تھے محمد، ان کو اپنی جھولی میں بٹھایا اور ان کو بوسا لیا، اور حضرت عاصمہ نے عاصمہ سے فرمایا تم جانتی ہو اس کے چہرے میں شواہد کس کی ہے؟ حضرت جعفر طیار کے بڑے صاحبزادے محمد، کہا تم جانتی ہو ان کے چہرے میں شواہد کس کی ہے؟ حرام ہے، مولا علی کو بلایا، علی تم دیکھو اس بچے کے چہرے کو اور بتاؤ اس میں شباب کی سکی ہے؟ اور علی خاموش رہے۔ سرکار نے فرمایا میرے چچا ابو طالب کی شباب اس کے اندر موجود ہے، یہ محمد بالکل میرے چچا ابو طالب کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ عبداللہ کو اپنی گود میں دوسری جانب بٹھایا، فرمایا یہ ایسے لگتا ہے جس طرح کے بچپن میں میں دکھا کرتا تھا۔ تو یہ دونوں بچوں کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت فرمائی، فرمایا جو بڑا بیٹا ہے محمد اس میں شباہت جو ہے میرے چچا ابو طالب کی طرح ہے، اور یہ چھوٹا بچہ جو عبداللہ ہے اس میں شباہت میری طرح ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس گھرانے کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جعفر جو چھوٹے بیٹے تھے ان پر شفقت کرتے ہوئے جن کو سرکار نے فرمایا میری طرح لگتا ہے، اور سرکار ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا فرمائے اللہم بارک لہو فی صفقتی یمینی ہی، کہ یا اللہ یہ دنیا میں جو بھی سودا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن جعفر خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑا کار اور بہت امیر شخصیت کے مالک تھے، فرمایا جب میں نے سودا کیا لوگوں کو 1 گنا ہوتا تھا، مجھے 10 گنا نفع ہوا تھا۔ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں مجھے شفقت میں عطا فرمائی کہ اللہم بارک لہو فی صفقت یمینی ہی، کہ یا اللہ یہ دنیا میں جو سودا کرے اس میں تو برکت عطا فرما۔ اللہ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹنے لگے تو حضرت عاصمہ بن عمیس ہچکیوں کی آواز دوبارہ آئی، سرکار لوٹ کر آئے، سرکار نے فرمایا عاصمہ تم روتی کیوں ہو؟ کہ حضور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جعفر کے بچے اب مفلس ہو گئے، یتیم ہو گئے، اب ان کا سرپرست اور والی کوئی نہیں۔ سرکار نے لوٹتے وقت ارشاد فرمایا یا اب العائلہ تخافین علیہم، تو ان بچوں سے ڈرتی ہے اور گویا کہ اپنے معاملے سے ڈرتی ہے. سن، انا ولیکم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا ولی و سرپرست ہوں اور آخرت میں بھی ان کا ولی و سرپرست ہوں. یہ نہ سمجھ ہو سکا کہ پھر اپنے معاملات میں جو مال غنیمت میں سو حصہ جو آیا کرتا تھا اس کو تقسیم کرتے ہوئے خاص حصہ سیدنا امام جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے گھرانے کے لیے مخصوص فرمایا، جس میں بڑے بیٹے محمد، چھوٹے بیٹے عبداللہ اور حضرت عاصمہ بنت عنیس کے گھرانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے گھر کے لیے حصہ مرحمت فرمایا تھا اس میں سے خاص حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے گھر والوں کے نقل فرمایا. ایک نے فرمایا، حضرت ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا وعلیکم السلام و رحمت اللہ. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے آسمان کی طرف ہمیں سیدھے ہاتھ اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام و رحمت اللہ. سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرے بھائی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا وعلیکم السلام و رحمت اللہ. یہ مرتبہ ہے سیدنا جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے. اہل سنت کی احادیث کا ایک بہت بڑا مسودہ ہے طبرانی معجم الکبیر، اس میں روایت موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ فجر کے وقت اپنے خواب کو ذکر فرماتے، سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ آج میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، آج میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا اور وہاں میں نے اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کو دیکھا جو فرشتوں کی معیت ان کے زمروں میں جنت میں پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. فرما میرے صحابہ تمہیں یاد ہے نا کہ میرے بھائی جعفر کے دونوں ہاتھ جنگ موتا میں کٹ گئے تھے؟ کہا حضور ہاں. کہ اللہ نے اس جگہ پر فرشتوں جبریل والے پر لگا دیے ہیں، اب وہ جبریل اور میکائیل کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والا، پرواز کرنے والا. حضرت جعفر بن ابی طالب کو تیار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو حضرت جبریل امین کے پر ہیں وہ پر حضرت جعفر کو لگائے گئے ہیں اور گویا کہ وہ معیت میں صرف چلتے نہیں بلکہ یہ تو سرکار کا خواب ہے اور خواب سرکار کا یقینی ہوتا ہے جس میں کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، وہ مین وعن ہوتا ہے، جیسے سرکار نے دیکھا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ وہی ہوتا ہے. تو سرکار نے یہ دیکھا کہ جنت کے اندر، اب اس پر کی کوئی اور تعبیر نہیں کی جائے گی کہ بڑے بلند مرتبے پر ہے اس کا اور معنی ہے، نہیں، جہاں پر بلند مرتبے کی تعبیر ہے لفظ کو اپنی حقیقت پر بھی رکھا جائے گا کہ یقیناً جو آپ کے بازو شہید ہوئے تھے وہاں پر گویا کہ فرشتوں کے پر لگائے گئے ہیں اور آپ قید نہیں بلکہ اتنے آزاد ہیں کہ آپ دنیا میں بھی آتے ہیں، جس طرح سرکار کا مشاہدہ ہے کہ یہاں مدینے سے گزر رہے تھے اور جبریل اور میکائیل کے درمیان آپ تھے اور مجھے آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے کہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. تو یہاں پر علامہ سہیلی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. مومن کے اندر اللہ رب العزت نے دو طاقتیں رکھی، ایک شیطانی طاقت، ایک ملکوتی طاقت، فرشتوں والی طاقت. اب دنیا میں وہ جتنا ذکر و اذکار شریعت کی پابندی کرتا ہے تو دنیا میں اتنی اس کو گویا کہ فرشتے اور ملکوتی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب بندہ مرتا ہے تو وہ اور ہے جو مر گئے مردود میں پاتا نہ دوں، لیکن شاہ ولی اللہ ہوں یا شاہ عبد العزیز ہوں یا علامہ سہیلی ہوں یا جتنے صوفیاں، وہ فرماتے ہیں مومن مرتا تھوڑی ہے، اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی طاقتوں کو آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس میں شیطانی طاقت جو تھی وہ فرشتے والی طاقت پر غالب تھی یا فرشتے والی طاقت جو ہے اس کے اندر بہیمیت اور شیطانی والی طاقت سے غالب تھی. فرمایا جیسی اس کی طاقت ہوتی ہے ویسے فرشتوں کے ساتھ اسے شامل کر دیا جاتا ہے، ورنہ اسے اسی جنت کے اندر گویا کہ اس کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، مومن کی روح کو، اور پھر اس روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ کیسے رہتا ہے. ان وہابیوں کا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اپنی کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ جس طرح سورج کا تعلق اس کی شعاؤں سے رہتا ہے، کہ سورج کا تعلق شعاؤں سے اور شعا زمین پر پڑتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شعا جو اس کی روشنی آ رہی ہے وہ سورج سے جدا نہیں اور سورج اس سے جدا نہیں. تو کہا جسم قبر میں ہوتا ہے، روح علیین میں ہوتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم سے ہوتا ہے. جب اس کے اہل خانہ اس قبر پر آتے ہیں تو روح اس جسم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ثواب اور گناہ جب ہوگا کہ جب روح بھی ساتھ میں موجود ہو، اور ذائقہ ثواب کا اور ذائقہ گناہ کا جب ہوتا ہے کہ جب عذاب روح پر بھی ہو اور جسم پر بھی ہو تو کافر کی بھی روح اس کے جسم میں موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عذاب دیا جاتا ہے، ورنہ جسم میں روح نہ ہو تو عذاب کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جب قبر کے اندر کافر کی روح موجود ہوگی تو مسلمان کی کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ یقین اپنے بزرگوں کو بالکل پتھر کی طرح نااہل شمار سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اپنے بزرگوں کی قبر کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن مسلمان جو مسلم ہے اور اسلام کے عقیدے کا پابند ہے وہ جانتا ہے کہ مومن مرتا کبھی نہیں ہے، وہ درجہ بدلتا رہتا ہے، وہ آہٹیں کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور قبر کے اندر اس کی جو آہٹ اور جو حاضری موجود ہوتی ہے وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ہجرت اور منتقل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا تعلق عالم شہادت سے ہوتا ہے. اسی تقاضے کے تحت ہم جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. ابن کثیر نے خود لکھا کہ قبر والا سنتا نہیں، جانتا نہیں. مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ ان کے والد گرامی اور ان کے مذہب کا سب سے بڑا پاپ ابن کثیر جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے، اور یہ پھر آگے چل کر اس کا انکار کر دیتے ہیں. ابن کثیر کہتا ہے اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو سرکار نے جا کر سلام کرنے کی دعوت کیوں دی؟ السلام علیکم یا اہل القبور. فرمایا کہ جو چیز نہ سن سکے اس سے سلام کرنا ہی افضل ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ نمل میں اس نے لکھا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ خطاب، یہ جملہ کہ تم پر سلام ہو اے قبر والوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت قبر والوں کو سناتا ہے. جب عام مومن سنتا ہے تو صالحین جن میں قوت ملکی غالب ہوتی ہے تو مدرجہ اولا سنتے ہیں. تو علامہ سوہیلی نے لکھا کہ وہ فرق جس کے تحت وہ جبریل امین کے ساتھ اڑ رہے تھے یہ ان کی ملکوتی صفت اور روحانی قوت تھی جس کے باعث وہ پرواز کر رہے تھے. یہاں سے وہ دلیل بھی ملتی ہے کہ فرق مدبرات ہمارا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ فرشتے، یہ بزرگوں کی روحیں فرشتہ کے ساتھ جا کر دنیا کے عالم کی تدبیر کرے. تو یہ دلیل بھی ذہن میں رکھے کہ جناب اگر یہ کہے کہ جناب بزرگوں کی روحیں فرشتوں کی معاون کس طرح بن سکتی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی روح حضرت جبریل امین کے ساتھ اور حضرت میکائیل کے درمیان آپ گویا کہ جسم کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور آپ کو وہی پر لگے ہوئے ہیں جو ان فرشتوں کو لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید، اپنی آخری گفتگو یہاں پر عرض کرتا ہوں، حضرت خالد بن ولید اپنی خدادار جنگی افقریت کے باعث اسلام کو فتح دلانے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جب آ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ جناب وہ مسلمانوں کا عظیم قافلہ آ رہا ہے، تو مجاہدین کی پیشوائی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرحد پر آ گئے اور کثرت سے بچے بھی گھروں سے نکل گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ سب گویا کہ پیدل چل رہے ہیں، کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے، تو سرکار نے شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لو. اور حضرت جعفر کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور عبداللہ کو سرکار نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور فرمایا دونوں میرے ساتھ چلے گئے. اور گویا کہ اس قافلے کے استقبال کے لیے جب پہنچے تو وہاں پر گویا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ آ گیا اور تمام معاملات ہو گئے، تو اس سے پہلے کہ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے اور حضرت جعفر شہید ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے، تو کچھ مجاہدین ایسے تھے جن کے حوصلے پست ہو گئے. انہوں نے کہا اب بچنا مشکل ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے جنرل اس جنگ میں شہید ہو گئے، اب بچنا مشکل ہے. وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب بھاگ تو گئے، نکل تو گئے، اب مدینے میں داخل کیسے؟ دل اس بات پر بھی تنگ ہے. آ تو گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ مدینے آئے، رات کے اندھیرے میں یہ مدینے میں داخل ہوئے تھے. اور ان کے دل میں یہ نیت تھی کہ دن کی روشنی تو ہمارے لیے گویا کہ یہ مدینہ کی صبح اور شام ہمارے لیے تو تانے کی جگہ بن جائے گی اور لوگ ہم پر تھوتو کریں گے، اس سے پہلے سرکار کے دربار میں گویا کہ ہم حاضر ہو جائیں اور معذرت اور توبہ قبول کریں. عین فجر کی نماز سے پہلے کہ حضرت بلال اذان دیتے اندھیرے میں یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب پہنچے اور حضرت بلال سے کہا کہ سرکار سے عرض کیجیے کہ ہم آئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور فرمایا تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے؟ سرکار فرمایا نحن الفرعون من القوم، تم کون سی قوم ہو، تم کون سی جماعت کے لوگ ہو؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نحن الفرعون، کہ حضور ہم وہ بدبخت ہیں جو میدان جہاد کو چھوڑ کر نکل گئے. اور وہ زار و قطار رونے لگے. سرکار نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے آگے انہیں بلایا اور شفقت سے ان کے آنسو کو صاف کیا اور فرمایا نہیں تم اکاروں گا، تم تو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے تھوڑی ہو. وہ انا فیتکم، اور میں بھی تمہاری طرح ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر تم لوٹ کر آ گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تم صبر کرو. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دلوں پر جو ایک غم کی کیفیت تاری تھی اور ایک مشقت کی کیفیت تاری تھی وہ ہمارے دلوں سے دھل گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیا. اب یہ قافلہ جن کے استقبال کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر روانہ ہوئے اور تمام مسلمانوں کے بچے بھی گویا کہ وہاں پر روانہ ہوئے، تو وہ خبر یہاں پر مشہور ہو چکی تھی کہ کچھ لوگ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگے ہیں. تو بچے جو تھے وہ مٹی اٹھا کر گویا کہ آنے والے قافلے کے اوپر پھینکنے لگے تھے. شرم کرو تم لوگ، میرے خیال میں مریض جو قافلہ لے کر آئے تھے جو پتہ یاد ہوا تھا، شرم کرو تم لوگ کہ تم نے گویا کہ میدان جہاد میں شہدا کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ انتم کرارون فی سبیل اللہ، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے میدان جہاد کو چھوڑ کر یہ بھاگے ہیں، یہ تو کرار ہیں. اس طرح حضرت علی کو حجر کرار کہا جاتا ہے، یہ کرار ہیں فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں. اب اس گویا کے لشکر کا استعمال تو کر لیا گیا، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت گراں گزری کہ جناب مدینے کے بچوں نے مٹی پھینکی ان پر، تو ان کے دلوں پر اتنا صدمہ پہنچا کہ جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری برات سے متعلق کوئی عرض اعلان نہیں فرمائیں گے ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے. اب جو پہلے آ چکے تھے ان کے دلوں میں یہ گویا کہ ڈر بیٹھ گیا کہ اب تو بچے مٹی پھینک رہے ہیں، بعید نہیں کہ کل کوئی ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں تانا دے اور ہمیں شرم اور غیرت دلائے. تو یہ چند جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو بند کر لیا، دروازوں کو بند کر لیا، کوئی بھی دروازوں کو دستک دیتا تو یہ نہ کھولتے. بعض تو ایسے تھے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، یعنی اسی دکھ کی بنا پر کہ ہم نے میدان جہاد کو کیوں چھوڑ دیا، یہ شرمساری کے بنا پر، اور وہ اپنے گھروں میں ہی گویا کہ نماز ادا کیا کرتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو خاص اپنا ایک پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا اور انہیں مسجد نبوی میں بلایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے سامنے ان سے کہا کہ خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے، لہذا آج کے بعد کوئی ان کو تان و تشنی نہ کرے. ان سے یہ گناہ تو ہو گیا، یہ خطا تو ہو گئی، لیکن یہ اس پر راضی نہیں ہے، اس پر مجبور ہے اور اس پر خطا کار ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد دل شرمسار ہو جائے، انسان اپنے آپ کو گھٹیا اور گویا کہ خود شرم دلائے، تو یہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر توبہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. تو خدا نے انہیں معاف کر دیا ہے، لہذا تم بھی انہیں معاف کر دو. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شیر و شکر فرمایا. آخری جملے یہاں پر سماعت فرمائی ہے کہ اس جنگ موتا کے اندر سرکار خود تو نہیں گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تو نہیں گئے بلکہ صحابہ کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے اس کو غزوہ کہا، غزوہ موتا. حالانکہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار خود جاتے ہیں، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ کے ارادے سے سرکار خود نکلتے ہیں. لیکن اس کو غزوہ کیوں کہہ دیا گیا، اس کو سرایا میں یہ سیاح کیوں نہیں کہا گیا؟ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے فرمایا کہ اس کو میں غزوہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے نتائج بہت دور تک پھیلے اور اسلام کا غلبہ بہت دور تک ہوا، تو اس میں سراسر سرکار کی ہی حکمت عملی تھی. تو اس کو میں کسی صحابی کی طرح منسوب نہیں کرتا، میں اسے سرکار ہی کی طرح منسوب کرتا ہوں اور اس غزوے کو غزوہ کہتا ہوں، سرایا میں شمار نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کے بعد کفار اور بالخصوص عیسائی اہل کتابوں کی کمر گویا کہ ٹوٹ گئی اور ان مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آ سکے. صلی اللہ علی نبی رؤوف الرحیم وعلی آلہ اصحابہ الی یوم الدین، لا سیما علی شہداء والمجاہدین فی سبیل اللہ. اللہ رب العزت جنگ موتا کے سلسلے میں جو ہم نے گفتگو کی اللہ اسے قبول فرمائے. جن شہداء کا نام ہم نے لیا اللہ رب العزت ان کی استقامت، ان کی للہیت اور ان کی شجاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، بالخصوص حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ اور 12 کے قریب جن شہداء کا ہم نے ذکر کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، قبر میں بھی ان کی محبت کا ساتھ عطا فرما، اس دنیا میں بھی ان کی محبت کا ساتھ عطا فرما، کل میدان معاشر میں بھی ان کی محبت کا ساتھ عطا فرما. مولا کریم اس محبت کے تقاضے سے ان کی استقامت، ان کی للہیت، ان کے حب فی اللہ سے، ان کے بغض اللہ سے، ان کی استقامت فی الدین سے، ان کی فدائیت سے ہمیں حصہ عطا فرما، ان کے اخلاص سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مولا کریم ایسے موسم میں جو ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے اور تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کی غرض سے یہاں پر حاضر ہوئے، مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دلوں میں جو جو جائز مقصد جائز مرادیں رکھتے ہیں اہل بیت کے عظیم فرحت فرزند حضور سیدنا جعفر بن ابی طالب کے طفیل مولا کریم تمام کی حاضری اور دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے دونوں بچے جناب حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے طفیل مولا کریم حاضران محفل چاہے جسمانی مرض میں مبتلا ہو یا روحانی امراض میں مبتلا ہو یا رزق کی کسی پریشانی میں مبتلا ہو مولا کریم تمام کے جائز مراد اور مسائل کو ان عظیم ہستیوں کے ناموں سے مولا کریم آسان فرما دے, دور فرما دے. اور مولا کریم اس درس کو جو ہم نے پیش کیا اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوں اسے معاف فرما, جو دعائیں کی ہم نے اسے بھی قبول فرما, جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما, اور جو کرنی تھی کہ جعفر حضرت جعفر بن ابی طالب جیسے عظیم شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا نام آئے اور وہاں پر تیری رحمتیں کیسی برسے, ہمیں نہیں پتا کہ ایسی رحمتوں میں تیری ذات سے کس مطلب کا تقاضا کیا جائے, لیکن مولا کریم وہ تیرے علم میں مستحضر ہے. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس نبی مسرت سے بھی آراستہ فرما دے اور اس دعائے حق سے بھی مولا کریم ہمیں آراستہ فرما, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اپنے تمام جائز مقاصد کو اپنے ذہنوں میں حاضر کرتے ہوئے بالخصوص شہدائے جنگ موتا کے نام جو آپ کے ذہنوں میں جتنے حاضر ہیں اس کو حاضر کرتے ہوئے بالخصوص اکانِ صلاط السلام کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب المعروف جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بزرگی آپ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کو اپنی آنکھوں میں سجاتے ہوئے مل کر پڑھ لیجیے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي. آمین یا رب العالمین بجاہ طه ویا